الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم حدود و تعزیرات کا باب شروع کر رہے ہیں. حدود و تعزیرات کی اصطلاح ہمارے ہب عام ہو چکی ہے، اس لیے میں نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے. یعنی وہ سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں ان کو عام طور پر ہمارے ہاں حد کہا جاتا ہے، اور اس کے نیچے اگر کوئی سزا دینا پیش نظر ہو تو اسے بالعموم تعزیر کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو چونکہ یہ دونوں پہلو اس میں زیر بحث آ رہے ہیں تو اس وجہ سے میں نے یہ عنوان اختیار کر لیا ہے. حدود و تعزیرات کے باب میں بہت سے ایسے پہلو ہیں جو اس وقت بھی زیر بحث ہیں، اور ہمارے ہاں چونکہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ایک حدود آرڈیننس نافذ کیا گیا تھا، پھر ایک قصاص و دیت آرڈیننس نافذ کیا گیا، اور اس آرڈیننس کے ساتھ ایک شہادت کا قانون بھی اسلامی نقطہ نظر سے بنا کر نافذ کیا گیا. اس قانون کے بارے میں شروع سے بہت بحث رہی ہے. ہمارے ملک میں بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جو اصولاً اس بات کو صحیح نہیں سمجھتے کہ شریعت کی کوئی سزائیں لوگوں پر نافذ کرنی چاہیے، وہ ظاہر ہے کہ اس سے اختلاف کرتے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو اس معاملے میں تو کوئی اپنے ذہن میں ابہام نہیں رکھتے، لیکن وہ جب ان سزاؤں کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں تصور وہی ہوتا ہے جو تصور ہماری فقہی تعبیر نے لوگوں کے اندر پیدا کر دیا ہے، تو وہ اسی کا بالعموم دفاع کرتے ہیں، اسی کو اسلام سمجھتے ہیں اور اس کے بارے میں ایک خاص طرح کی حمیت بھی رکھتے ہیں. میرا نقطہ نظر اس معاملے میں چونکہ دونوں سے مختلف ہے، تو اس وجہ سے میں اس کے عملی پہلوؤں کو بھی اس میں زیر بحث لاؤں گا، اور اس کے ساتھ ہم اصولی لحاظ سے اس کا مطالعہ بھی کریں گے. میں نے لکھا ہے کہ ارادہ و اختیار کی نعمت جہاں اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑا شرف ہے، وہاں اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ اس کے سوء استعمال سے بارہا زمین پر فساد پیدا ہو جاتا ہے. یعنی ارادہ اور اختیار یہی انسانیت کے شرف ہے. مجھے ارادہ ملا ہے، مجھے اختیار ملا ہے، میں اسی بنیاد پر انسان کہلاتا ہوں، یہی چیز میرے لیے باعث عزت ہے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ انسانوں کے معاملے میں بیان کیا ہے، تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا شرف ہے جو ایک مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا. یعنی عام طور پر جو مخلوقات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان میں سے یہ شرف انسان کو حاصل ہوا ہے، یہ جنوں کو حاصل ہوا ہے، یہ فرشتوں کو حاصل ہوا ہے، باقی مخلوقات اس شرف سے محروم ہیں. ان کے لیے ایک قاعدہ ضابطہ بنا دیا گیا ہے، ان کا ایک جبلتوں کا قانون ہے، اس کے اندر وہ معاملہ کرتی ہے. تو ارادہ اور اختیار کی نعمت جہاں اس دنیا میں انسان کے لیے سب سے بڑا شرف ہے، وہاں اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی ہے کہ اس کے سوء استعمال سے، جب آپ غلط استعمال کرتے ہیں ارادے کو تو زمین پر فساد پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جہاں ارادہ ہوگا جہاں اختیار ہوگا تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ غلط بھی استعمال ہوگا صحیح بھی استعمال ہوگا. اگر اس نے صحیح استعمال ہی ہونا ہے تو پھر تو وہ نہ ارادہ ہوا نہ اختیار ہوا. تو ارادہ اور اختیار میں تو یہ دونوں چیزیں ملحوظ رکھنی پڑیں گی. زمین پر فساد پیدا ہو جاتا ہے، اور اس طرح فرشتوں کی وہ بات انسان کے حق میں پوری ہو جاتی ہے جو انہوں نے اس کی تخلیق کے وقت خدا کے حضور میں کہی تھی. یعنی انہوں نے اس موقع کے اوپر ارادہ و اختیار کے بارے میں سن کر ہی یہ کہا تھا کہ تجلو فیہ من یفسد فیہ و یسفک الدماء، پروردگار کیا آپ اسے بنائیں گے جو زمین میں فساد پیدا کرے گا اور خون بہائے گا. انسانی تاریخ میں اس فساد کا سب سے پہلا ظہور ابو البشر آدم کے بیٹے قابیل کے ہاتھ سے ہوا. قرآن سے بھی معلوم ہوتا ہے، تورات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے ارادہ و اختیار کا برا استعمال سب سے پہلے قابیل کے ذریعے سے سرزد ہوا. سب سے پہلا واقعہ قرآن مجید نے یہ بیان کیا. لہذا یہ ضرورت اس کے ساتھ ہی سامنے آ گئی کہ انسان کو خود انسان کے اس شر و فساد سے بچانے کے لیے کوئی تدبیر ہونی چاہیے. یعنی اب یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ انسان اگر اپنے ارادہ و اختیار کو اس درجے میں غلط استعمال کر سکتا ہے کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے، یعنی ایک معمولی سے معاملے پر، یا زیادہ زیادہ آپ یہ کہیے کہ ایک حاسدانہ جذبے کے تحت وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے، تو اس کا کوئی سدباب ہونا چاہیے. دنیا میں انسان کے ارادہ و اختیار کے سوء استعمال سے یہ لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان سوچے اس بات پر. اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو حقائق الہام کیے ہیں، یعنی انسان ایسا نہیں ہے کہ جب اس کو کوئی مسئلہ پیش ہوا ہے تو لازمن یہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بتائیں. انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سے حقائق الہام کر رکھے ہوئے ہیں. ان کی روشنی میں یہ بات تو بالکل واضح تھی کہ اس کا واحد راستہ جرم سے پہلے ماحول کی درستی، تعلیم و تربیت، تبلیغ و تلقین، اور جرم کے بعد قرار واقعی تادیب و تنبیہ، یعنی جو انسانی فطرت کہتی ہے کہ انسان کی مجرمانہ ذہنیت کے ظہور پذیر ہونے کے بعد طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ یہی ہے کہ جرم کے لیے کچھ تو آپ پریونٹیو میئرز اختیار کریں گے، ماحول درست رکھا جائے، لوگوں کی تعلیم تربیت کی جائے، ان کا شعور بہتر کیا جائے، تبلیغ و تلقین کا طریقہ اختیار کیا جائے، یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا ہوگی، تو جزا اور سزا کے حوالے سے تبلیغ تلقین کی جائے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اگر جرم ہو جائے تو پھر بہرحال قرار واقعی تادیب اور تنبیہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو پھر بڑے مسائل پیدا ہوں گے۔ اب تادیب اور تنبیہ کس درجے میں ہو، کتنی ہو، کیسی ہو، یہ ظاہر بات ہے کہ نہیں بتایا جا سکتا، کیونکہ جرائم کی نوعیتیں بھی الگ ہیں اور انسان اپنے تمدنی تجربے کے تحت اس میں تبدیلیاں بھی کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا، لیکن یہ اصول بالکل انسان کی فطرت کے اندر، ہم سب یہی اختیار کرتے ہیں، یعنی اپنے بچے ہوں، گھر والے ہوں، اہل خاندان ہوں، معاشرہ ہو، ساری دنیا میں اس وقت بھی یہی بات مانی جاتی ہے کہ جرائم کو ہونے نہ دیا جائے، اس کے لیے آپ تبلیغ کا، تلقین کا، سوسائٹی کی اصلاح کا، تعلیم تربیت کا، ماحول درست رکھنے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر کوئی معاشرہ یہ نہیں کرتا تو پھر اس کو اصل میں تادیب تنبیہ کا حق بھی نہیں ہوتا، یعنی یہ دونوں کام کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد اگر مجرم نے جرم کا ارتکاب کر دیا ہے تو پھر آپ اس کی گوشمالی کریں گے، لیکن اس تادیب و تنبیہ کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے، یعنی اتنی بات میں تو انسان بالکل متفق علیہ ہے، کوئی اختلاف نہیں، نہ کبھی انسانی تاریخ میں ہوا ہے، نہ اس وقت ہے، نہ مستقبل میں کوئی امکان ہے کہ یہ ہوگا۔ جب بھی انسان بیٹھیں گے، مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، یورپ کے ہوں، ایشیا کے ہوں، وہ یہی کہیں گے کہ جرم کے معاملے میں کیا کیا جائے، ماحول درست رکھا جائے، تعلیم و تربیت کی جائے، تبلیغ تلقین کا طریقہ اختیار کیا جائے، جرم ہو جائے تو سزا دی جائے، تنبیہ کی جائے، یعنی تادیب تنبیہ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس میں بحث ہوتی رہتی ہے، لوگ اس میں بہت گفتگو کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ سب مانتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے۔ لیکن اس تادیب و تنبیہ کے لیے کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے، اس کی تعین میں عقل انسانی چونکہ بہت کچھ ٹھوکر کھا سکتی ہے، اور تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اس معاملے میں اس نے زیادہ تر ٹھوکر ہی کھائی ہے، یعنی اتنی بات کو سمجھنے میں غلطی نہیں کی۔ اب یہ کہ کیا کیا جائے، تادیب تنبیہ کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے، کوئی کہتا ہے کہ اس کو نفسیاتی مجرم سمجھ کر، بات کی جائے نفسیاتی مریض سمجھ کر اس کو کسی جگہ لے جایا جائے، پھر اس کا علاج معالجہ کیا جائے، تنبیہ کا یہ طریقہ اختیار کیا جائے، تادیب کا یہ طریقہ اختیار کیا جائے، کوئی کہتا ہے کہ اس کو سخت ترین سزا دے دی جائے، پھر ان سزاؤں کے بھی بڑے ہولناک طریقے انسان نے اپنی تاریخ میں اختیار کیے ہیں، تو اس میں بادشاہوں کے زمانے میں بھی، اس جمہوری دور میں بھی، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی بہت سی چیزیں زیر بحث رہی، سزا کیسے دینی چاہیے، کتنی دینی چاہیے، کس جرم کی کتنی سزا ہو، یہ جو ہمارے عام طور پر قانون سازی ہوتی رہتی ہے، آپ زندہ معاشروں میں دیکھیں تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ معاشرہ تغیر پذیر ہے، انسانوں کے درمیان آراء تبدیل ہوتی رہتی ہیں، تجربات ناکام اور کامیاب ہوتے رہتے ہیں، تو یہ بحث جاری رہتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ ابھی دیکھیے کہ یورپ میں ایک زمانے میں کم و بیش لگتا تھا کنسنسس ہو گیا، کیپٹل پنشمنٹ ختم کر دی ہے، لیکن اس کے بعد ایسے ایسے جرائم کی صورتیں سامنے آ گئیں کہ اب بہت سے لوگ اس کے بڑے معیت بن کر کھڑے ہیں کہ لازمن ہونی چاہیے۔ تو انسان کیا یہ تبدیلیاں تغیرات آتے رہتے، قید کی سزا، قید کی سزا آج سے 300-400 سال پہلے کوئی تصور ہی نہیں تھا اس کا، یعنی یہ تو ہوتا تھا کہ قید خانے بنے ہوئے ہیں، بادشاہ سلامت ناراض ہو گئے، انہوں نے پکڑ کے یوسف کو قید میں ڈال دیا، اب جب جی چاہے گا نکال لیں گے، لیکن یہ بات کہ فلاں جرم میں 3 سال کی قید ہوگی، فلاں جرم میں 6 مہینے کی قید ہوگی، اس کا کوئی تصور نہیں تھا آج سے 3-4 صدی پہلے۔ تو میں نے اپنی کتاب برہان میں جہاں حدود تعزیرات سے متعلق مسائل پر بحث کی ہے، وہاں قید کی سزا پر بھی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ کیا سزا ہے، دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے، تو اس میں بھی بحث ہوتی رہتی ہے۔ یعنی ایک زمانہ رہا ہے 3-4 صدیوں کا جس میں لوگ بڑے متفق ہو گئے تھے کہ یہ بڑی اچھی سزا ہے، لیکن جب یہ سزا روبامل ہوئی ہے تو اس میں بھی بہت سے مفاسد سامنے آئے ہیں، میں نے بھی ان کو واضح کیا ہے، اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ مغربی دنیا میں بھی بہت اعلیٰ تصنیفات اس پر آ رہی ہیں جس میں انہوں نے ہر طرح کے قید خانوں کا جائزہ لے کر یہ بتایا ہے کہ یہ نہایت ہی بدترین سزا ہے اور یہ کسی حال میں بھی نہیں دینی چاہیے۔ تو اس طرح کی آراء، اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں لوگوں کے مابین، اس میں تو بحث ہوتی ہے، لیکن یہ بنیادی بات بالکل متفق علیہ ہے کہ ماحول درست رکھا جائے، تعلیم و تربیت کی جائے، تبلیغ تلقین کا طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ جرم نہ ہو, ہو جائے تو تادیب تنبیہ کی جائے, کیسی ہو کتنی ہو اس پہ بحث ہوتی رہتی. اس کی تعین میں عقل انسانی نے چونکہ بہت کچھ ٹھوکر کھا سکتی ہے, اور تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اس معاملے میں اس نے زیادہ تر ٹھوکر ہی کھائی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی وساطت سے انسان کو جو شریعت دی اس میں زندگی کے دوسرے معاملات کے ساتھ جان مال آبرو اور نظم اجتماعی سے متعلق چند بڑے جرائم کی سزائیں بھی خود مقرر کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ جتنے جرائم بھی دنیا میں متصور ہو سکتے تھے ان سب کے لیے ایک پینل کوڈ نازل کر دیا, یہ نہیں کیا, بلکہ چند چیزوں کو موضوع بنا لی, چند بڑے جرائم کو موضوع بنا لی ہے اور ان کے بارے میں سزائیں خود متعین کر دی ہیں. اور وہ سزائیں جس طریقے سے متعین کی ہیں آپ آگے جا کے پڑھیں گے, اس میں سزا کیسے دینی چاہیے, کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے, ان سب چیزوں کے بارے میں انسان کی رہنمائی کر دی, اور کہاں کہاں سزا کس درجے تک پہنچ جانی چاہیے اس کو بھی واضح کر دی ہے, کس طریقے سے دینی چاہیے یہ بھی واضح کر دی ہے. لیکن جرائم چند ہیں جن کی سزائیں خود بیان کی ہیں, باقی چھوڑ دیے ہیں. اس میں پارلیمنٹ قانون سازی کرے, بادشاہ سلامت قانون بنائے, کوئی حکمران قانون بنائے, جو بھی طریقے انسان اختیار کر سکتا ہے وہ کرے. شریعت میں جن جرائم کی سزا مقرر کی گئی ہے وہ چند جرائم ہیں, یہ جرائم درج ذیل ہیں. یعنی آگے ان کی میں نے پہلے ہی وضاحت کر دی ہے کہ وہ کیا جرائم ہیں جن کی سزا قرآن مجید نے مقرر کر دی ہے یا اسلامی شریعت میں مقرر کر دی گئی ہے. پانچ جرائم ہیں, یعنی ان کے علاوہ جرائم تو ہزاروں ہیں اس وقت. مال کے جرائم ہیں, قبضوں کے جرائم ہیں, ٹریفک کے جرائم ہیں, لوگوں کے باہمی معاملات کے جرائم ہیں, خرید و فروخت کے جرائم ہیں, یعنی ان کی قسمیں ہیں بے شمار. نشہ آور چیزوں کے جرائم ہیں, ملکوں کی سرحدیں پار کرنے کے جرائم ہیں, یعنی جرائم کی کوئی حد نہیں ہے. وہ روز انسان یاد کرتا رہتا ہے نئے نئے جرائم, لیکن جو پانچ بڑے جرائم ہیں شریعت بس وہیں تک ہے. اس سے علاوہ شریعت نے کسی جرم کی کوئی سزا نہیں بیان کی, اس کو انسانوں پر چھوڑ دیا. پانچ جرائم کیا ہیں؟ پہلا جرم ہے محاربہ اور فساد فلرس, یعنی کوئی شخص نیوسنس پر اتر آیا, اس نے قانون کو چیلنج کر دیا, گنڈا گردی اختیار کر لی, دہشت گردی پر اتر آیا ہے. یعنی یہ اصل میں قانون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوسائٹی کے لیے لا اور آرڈر کا مسئلہ پیدا کر دینا ہے. تو اس کو قرآن نے اپنی اصطلاح میں محاربہ اور فساد فلر سے ترتیب دیا ہے. یعنی کسی شخص کا لوگوں کی جان اور مال اور آبرو کے لیے خطرہ بن کے کھڑا ہو جانا, یہ فساد فلر ہے. جان مال آبرو کو حفاظت حاصل ہے, کوئی آدمی کسی کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ بن گیا, سوسائٹی میں کھڑا ہو گیا, یعنی اب کچھ معلوم نہیں, چیلنج کر رہا ہے, معلوم نہیں کہاں ڈاکہ ڈال دے گا, کس کی آبرو لوٹ لے گا, کس کو قتل کر ڈالے گا, اس نے اپنے آپ کو کھڑا کر دیا کہ میں یہاں کھڑا ہوں. تو یہ محاربہ اور فساد کے لفظ ہے. محاربے کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اصل میں اس نے سوسائٹی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. حرب ہے جنگ, یعنی سوسائٹی کے خلاف اعلان جنگ کر دیا. اور فساد کے لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ لوگوں کی جان مال اور آبرو کے لیے خطرہ بن گیا. تو یہ محاربہ اور فساد فی الارض ایک جرم ہے. دوسرے قتل و جراحت, یعنی کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے یا زخم پہنچائے. جراحت زخم لگانا, کسی نے کسی کو مارا, اس کا بازو توڑ دیا, آنکھ نکال دی, تو یہ سب جراحت کی صورتیں ہیں. اور آخری صورت یہ ہے کہ آدمی کو قتل کر دیا. زنا, بدکاری, قذف, قذف کا مطلب ہے کسی پر زنا کی تہمت لگانا, یعنی زنا کی تہمت کسی کے اوپر لگائی جائے تو اس کو اصطلاح میں قذف کہا جاتا ہے. چوری, یہ پانچ جرائم. ان پانچ جرائم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کی ہیں. کیا مقرر کی ہیں, کیسے مقرر کی ہیں, ان میں کیا کیا گنجائش رکھی ہے, یہ ہم زیر بحث لائیں گے. ان جرائم کے بارے میں یہ چیز ابتدا ہی میں واضح رہنی چاہیے کہ ان کی سزا کا حکم مسلمانوں کو ان کی انفرادی حیثیت میں نہیں بلکہ پورے مسلمان معاشرے کو دیا گیا ہے, اور اس لحاظ سے ان کی حکومت سے متعلق ہے. یعنی حکم دو طرح کے ہوتے ہیں شریعت میں. ایک حکم دیا جاتا ہے فرد کو, نماز پڑھو, نماز کا اہتمام کرو, یہ حکم فرد کو دیا گیا, فرد اس حکم کا مکلف ہے. ایک حکم فرد کو نہیں دیا گیا ہوتا, وہ معاشرے کو دیا جاتا ہے, یعنی معاشرے کو یہ کرنا چاہیے. تو جب کوئی حکم معاشرے کو دیا جائے گا تو وہ آپ سے آپ اس معاشرے کے نظم سے متعلق ہو جائے گا. یہی جو اصول ہے, یہ دنیا کے عمومی قوانین میں بھی اختیار کیا جاتا ہے. یعنی دونوں طرح کے احکام شریعت میں ہیں, فرد کو دیے گئے احکام اور معاشرے کو دیے گئے احکام. جیسے ہم جہاد کے بارے میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ جہاد کا جو حکم ہے یہ فرد کو نہیں دیا گیا, یہ معاشرے کو دیا گیا ہے. اور معاشرے کو جب کوئی حکم دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نظم اجتماعی اس کو نافذ کرے گا. ایسے ہی سزاؤں کا معاملہ ہے. یہ پانچ سزائیں جو میں نے اوپر بیان کی ہیں ان کے بارے میں یہ بات بھی شروع میں سمجھ لیجئے کہ عام طور پر بعض جرائم کے بارے میں یہ شہرت ہے کہ ان کی سزائیں بھی شریعت میں مقرر کی گئی. جیسے مثال کے طور پر شراب نوشی کی سزا, ایسا نہیں ہے. یعنی ان پر میں بحث کروں گا بعد میں, یہ بالکل ایسا نہیں ہے. یہ پانچ ہی جرائم ہیں جن کی سزا شریعت میں مقرر کی گئی ہے. یعنی شراب نوشی کا معاملہ بھی حکومت پر چھوڑ دیا گیا ہے, وہ چاہے تو اس میں تنبیہ کر دے, تادیب کر دے, چاہے کوئی سزا مقرر کر دے, چاہے کوئی سزا مقرر نہ کرے حالات کے لحاظ سے. تو پانچ جرائم ہیں البتہ جن کی سزا مقرر کی گئی. اسی طریقے سے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی بھی کوئی سزا مقرر کر دی گئی ہے, اور ہمارے ہاں تو خیر نافذ بھی ہے, 235C جو ہمارے ہاں آئین کی دفعہ ہے وہ اسی سے متعلق ہے, لیکن ایسی بھی کوئی چیز نہیں ہے بالکل بھی. یعنی شریعت میں ایسی کوئی سزا نہیں مقرر کی گئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم سزا نہیں دے سکتے, ہم کوئی سزا دے سکتے ہیں. ہم حتق عزت کا کوئی قانون عام لوگوں کے بارے میں بنا سکتے ہیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات تو اس سے بہت بلند ہے, لیکن یہ جو میں بات واضح کر رہا ہوں یہ کہ شریعت میں کوئی قانون اس کے لیے نہیں بنایا گیا. اسی طرح لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارتداد کی سزا مقرر کر دی گئی ہے, یعنی اگر کوئی اسلام چھوڑے تو اسے قتل کر دیا جائے گا, تو یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے. یہ میں اس لیے تنبیہ کر رہا ہوں کہ یہ پانچ ہی جرائم ہیں جن کی سزائیں شریعت میں مقرر ہیں. باقی جرائم کے بارے میں ہم بحث کریں گے انشاءاللہ نذیر کہ ان کی کیا نوعیت ہے اور کیوں ان کے بارے میں یہ شہرت ہو گئی. ان جرائم کے بارے میں یہ چیز ابتدائی میں واضح رہنی چاہیے کہ ان کی سزا کا حکم مسلمانوں کو ان کی انفرادی حیثیت میں نہیں بلکہ پورے مسلمان معاشرے کو دیا گیا ہے, اور اس لحاظ سے ان کی حکومت سے متعلق ہے. یہ ایک بدی ہی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کا حکم ہی قرآن کی ان صورتوں میں بیان ہوا ہے جو اس وقت نازل ہوئی ہیں جب یثرب کا اقتدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہو چکا تھا اور ایک باقاعدہ اسلامی حکومت وہاں قائم ہو گئی تھی. چنانچہ کوئی شخص یا جماعت اگر کسی خطہ ارض میں سیاسی اقتدار نہیں رکھتی تو اسے یہ حق ہرگز حاصل نہیں ہے کہ وہ ان میں سے کوئی سزا کسی مجرم پر نافذ کرے. یعنی جس طرح کسی فرد یا جماعت کو قتال کا حق نہیں ہے, جنگ کا حق نہیں ہے, اسی طرح کسی مجرم کو سزا دینے کا بھی حق نہیں, خواہ وہ جرم کو بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں تب بھی نہیں. قرآن کے عرف میں فجل دو اور فقتو یہ سزاؤں کے حکم کے الفاظ ہیں. قرآن کے عرف میں فجل دو اور فقتو کے مخاطب مسلمانوں کے امراء و حکام ہیں. یعنی یہ جو حکم ہے یہ مسلمان معاشرے کو دیا گیا ہے, اس لیے اس کے مخاطب ان کے ارباب حل و عقد ہیں, ان کے امراء ہیں, ان کے حکام ہیں. عام مسلمان ان احکام کے مخاطب ہی نہیں. یعنی یہ بات کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو یہ حکم مجھے نہیں دیا گیا, یہ حکم مسلمانوں کے معاشرے کو دیا گیا, مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو دیا گیا. عام مسلمان ان احکام کے مخاطب ہی نہیں ہیں. ابو بکر جساس یہ جلیل القدر حنفی فقی ہیں, اپنی کتاب احکام القرآن میں لکھتے ہیں وقد علم من قرا سمع هذا الخطاب من اهل العلم ان المخاطبين بذلك هم الائمه دون عامه الناس فكان تقديره فليقطع الائمه والحكام ايديهما وليجلدهما الائمه والحكام. اہل علم میں سے جو شخص بھی اس خطاب کو سنتا ہے فوراً سمجھ لیتا ہے کہ اس کے مخاطب عام مسلمان نہیں بلکہ ان کے ائمہ و حکام ہیں. چنانچہ اس میں مثال کے طور پر تقدیر کلام ہی یہ مانی جاتی ہے کہ بس چاہیے کہ امراء و حکام ان کے ہاتھ کاٹ دیں اور چاہیے کہ امراء و حکام ان کی پیٹ پر تازیانے برسا دیں. یعنی وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں جب حکم کو ترجمہ کیا جائے گا, سمجھا جائے گا, تو اس کے اس مخاطب کو واضح کرنا چاہیے, اس کے اندر یہ بات موجود ہے. تو یہ میں نے ان کی رائے نقل کر دی ہے کہ یہی ہمارے تمام اہل علم کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے, یعنی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک جلیل القدر فقیر نے اس کو نہایت خوبی کے ساتھ اپنی کتاب احکام القرآن میں بیان کر دیا. اسی طرح یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے یعنی پہلی بات یہ کہ ان احکام کا مخاطب مسلمان معاشرہ ہے، میں آپ نہیں ہیں، اس لیے یہ مسلمان معاشرے کو حکم دیا گیا ہے اور مسلمان معاشرہ ہی یہ کام کرے گا۔ اسی طرح یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ ان جرائم کی سزائیں جس طرح مسلمانوں پر نافذ ہوں گی، اسی طرح اسلامی حکومت کی غیر مسلم رعایا پر بھی لازمن نافذ کی جائے، یعنی ان سزاؤں کے بارے میں، یہ جرائم کی سزائیں ہیں اور کوئی معاشرہ بھی جرم کے معاملے میں فرق نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر جرم کی سزا مسلمانوں کے لیے اور کر دی جائے، دوسروں کے لیے اور کر دی جائے، تو اس سے سوسائٹی انارکی کا شکار ہو جاتی ہے۔ پرسنل لا کا جہاں تک تعلق ہے، اس کی پوری آزادی ہوتی ہے ہر شخص کو، مگر بھی معاشرہ تو یہ آزادی بھی نہیں دیتا۔ یعنی امریکہ میں آپ اپنے قانون کے مطابق نکاح بھی نہیں کر سکتے، وہاں آپ کو امریکی قانون کے مطابق نکاح کرنا ہوگا، امریکی قانون کے مطابق طلاق دینا ہوگی، وہاں اس کی تفریق نہیں کی جاتی۔ لیکن ہماری روایت یہ رہی ہے کہ ہم نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو ہمیشہ یہ حق دیا ہے کہ وہ پرسنل لا میں، نکاح، طلاق، عمومی معاملات جن میں ہماری شریعت خاموش ہے، ان معاملات میں وہ خود اپنے لیے جو بھی طریقہ اختیار کرنا چاہے کر لیں۔ لیکن جہاں تک جرائم کی سزاؤں کا تعلق ہے، اس میں کوئی سوال نہیں، وہ تو سب کو دی جائے، ایک ہی ہونا چاہیے اس میں قانون۔ تو دوسری بات یہ، قرآن مجید نے جس اسلوب میں انہیں بیان کیا ہے، اس میں مسلم اور غیر مسلم کے درمیان کسی تخصیص کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ غیر مسلموں پر یہ سزائیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نافذ کی ہیں اور خلفائے راشدین نے بھی۔ یہ اسلام کا پبلک لا ہے، اس میں کسی شخص کو کوئی رعایت نہیں دی جا سکتی، اس میں لائسنس نہیں دیا جا سکتا لوگوں کو کہ آپ اگر غیر مسلم ہیں تو بسم اللہ زنا فرمائیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ شریعت کے جرائم یہی ہیں، یعنی یہ پانچ جرائم ہی شریعت نے سزاؤں کے لیے منتخب کیے ہیں، ان کی ادنا صورتوں اور ان کے علاوہ باقی سب جرائم کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ارباب حل و عقد پر چھوڑ دیا۔ یعنی وہ معاملات باقی جتنے ہیں، وہ سب مسلمانوں کے حکمرانوں پر، ان کی پارلیمنٹ پر، ان کے نظام پر چھوڑ دیے گئے۔ تاہم اتنی بات اس میں بھی طے ہے، ایک مزید بات جو قرآن نے واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ موت کی سزا قرآن کی روح سے قتل اور فساد فی الارض کے سوا کسی جرم میں بھی نہیں دی جا سکتی۔ یعنی ایک تو پانچ سزائیں بیان کر دی ہیں، اور ایک یہ بیان کیا ہے کہ جو کیپٹل پنشمنٹ ہے، موت کی سزا ہے، یہ صرف دو جرائم ہیں جس میں دی جا سکتی ہے، اب حکومت اس میں کسی اور جرم کے لیے موت کی سزا نہیں دے سکتی۔ یہ بات واضح کر دی، دو جرم، ایک کسی نے کسی کو قتل کر دیا، دوسرے وہ کسی کی جان، مال، آبرو کے لیے خطرہ بن کے کھڑا ہو گیا۔ پہلی چیز قتل نفس ہے، دوسری چیز فساد سے لرز ہے۔ ان دو جرائم کے سوا گویا اسلامی حکومت کو پابند کر دیا ہے قرآن مجید نے کہ یہ دو جرم میں آپ قتل کی سزا دے سکتے ہیں، ان کے علاوہ کسی جرم میں قتل کی سزا نہیں دے سکتے۔ تاہم اتنی بات اس میں بھی طے ہے کہ موت کی سزا قرآن کی روح سے قتل اور فساد سے لرز کے سوا کسی جرم میں بھی نہیں دی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ ان دو جرائم کو چھوڑ کر فرد ہو یا حکومت، یہ حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کی جان کے در پہ ہو اور اسے قتل کر ڈالے۔ معاہدہ میں ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، جس نے کسی کو قتل کیا اس کے بغیر کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو، تو اس نے گویا سب انسانوں کو قتل کیا۔ تو دو چیزیں مستثنا کر کے یہ کہہ دیا کہ یہ جرم اس کے علاوہ یہ سزا نہیں دی جا سکتی، نہ کسی کو ان دو صورتوں کے علاوہ قتل کیا جا سکتا ہے، نہ یہ حق قیامت تک کسی کو حاصل ہے۔ ذیل میں ہم شریعت کے انہی جرائم سے متعلق قرآن مجید کے نصوص کی وضاحت کریں گے۔ تو اب ہم، یہ تمہید تھی، یعنی اس میں جو باتیں واضح کی گئیں وہ یہ کہ ایک تو جرائم صرف پانچ ہیں جن کو شریعت نے موضوع بنایا ہے، دوسرے یہ کہ ان کی سزا دینے کا حق اسلامی شریعت میں صرف مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو ہے، اور تیسرے یہ کہ اس معاملے میں اسلام مسلم غیر مسلم کے مابین کوئی فرق نہیں کرتا اور کیا بھی نہیں جانا چاہیے، عقل یہی کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ اب آپ نے خود سزائیں دینی ہے نا، کچھ سزائیں تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، تو جن جرائم کی آپ نے خود سزائیں دینی ہے ان میں اچھی طرح سن لیجئے کہ قتل کی سزا آپ نہیں دے سکتے سوائے دو جرائم کی۔ یہ گویا اس تمہید میں جو اصولی باتیں ہیں ان کا خلاصہ ہے۔ ان پر کوئی بات پوچھ لیجیے تو ہم آگے چلتے ہیں.
جی یہ بعض جرائم ایسے ہیں کہ جن پر بعض غیر مسلم کچھ غیر مسلم کہیں گے کہ ہمارے نزدیک یہ جرم ہے ہی نہیں, مثلا زنا.
کون غیر مسلم یہ کہتا ہے؟ یہ شدید ترین جرم ہے تورات میں, یہ بدترین جرم ہے انجیل میں. وہ کون غیر مسلم ہے جو یہ کہتا ہے؟
سیکولر لوگ جو کسی بھی مذہب پر ایمان نہیں رکھتے.
سیکولر لوگ تو پھر کسی مذہب پر ایمان رکھتے, ہماری پارلیمنٹ جو قانون بنا دے گی ان پر لاگو کیا جائے گا, یا ان کو یہ لائسنس مل جاتا ہے سیکولرزم کے بعد کیا ہم جرم کریں گے؟ سزا نہیں دے سکتے.
تو ٹھیک ہے, اس کا شریعت میں حکم نہیں آیا.
سوال یہ ہے کہ حکومت قانون بنانے کا حق رکھتی ہے جرم پر یا نہیں؟
نہیں, وہ تو ان کی پرسنل جو رائے ہے.
کیا مطلب؟ یعنی حکومت پرسنل رائے کی بنیاد پر قانون بنائے گی؟
نہیں, قانون تو نہیں بنائے گی, لیکن ایک دوسرا اصول.
کوئی جرم اگر ہوتا ہے, مثلا ٹریفک کا ایک قاعدہ توڑ دیا جاتا ہے, تو قانون بنانے کا کیا طریقہ ہے؟
نہیں, ٹریفک کا جو قانون ہے وہ دوسری بات ہے.
نہیں, توڑ دیا گیا نا, اس کے اوپر 50 روپے جرمانہ کرنا ہے, کون قانون بنائے گا؟
یہ تو حکومت ہی بنائے گی.
تو یہ حکومت ہی بنائے گی, مسلمانوں کی اکثریت ہوگی تو یہ قانون وہ نافذ کریں گے نا. اس حکومت اس قانون کی منظوری بھی اکثریت دے گی. کون طے کرے گا کہ جرمانہ 50 روپے کیا جائے یا 100 روپیہ کیا جائے؟
نہیں, یہاں پر سزا کی بات نہیں میں کر رہا, میں جرم کو متعین کرنے کی بات کر رہا ہوں.
نہیں, اس میں کون سی چیز ہے کہ جس کو جرم نہیں مانا جا رہا؟
زنا ہے.
اچھا, یہ بات کہ کیا چیز جرم ہے, اس کو بھی افراد کی رائے پر نہیں چھوڑا جا سکتا. نہیں تو کوئی آدمی یہ بحث کر سکتا ہے کہ میرے نزدیک تو یہ کوئی جرم نہیں ہے کہ جدھر مرضی گاڑی چلاؤں, آزادی رائے کا تقاضا ہے.
نہیں, اس کو
پہلے تو اس اصول کی اصلاح کر لیجیے کہ جرم کیا ہے, اس کو بھی سوسائٹی طے کرتی ہے, اور سزا کیا دے رہی ہے اس کو بھی معاشرہ طے کرتا ہے. یہ فرق پر نہیں کبھی چھوڑا جاتا, کسی معاشرے میں نہیں. مثال دیجئے, کسی سوسائٹی کے اندر چھوڑا گیا ہے اس کو؟
مثلا بعض یورپی ممالک ہیں, وہاں پر ایک خاص مقدار میں نشہ آور چیز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں.
نہیں نہیں, یہ قانون کس نے بنایا ہے؟
وہاں کی پارلیمنٹ نے بنایا.
بس تو پارلیمنٹ ہے نا, پارلیمنٹ جس دن چاہے گی یہ کہے گی کہ اس خاص مقدار میں آج قانون سازی کی جا رہی ہے. حق کے قانون سازی کس کے پاس؟ حق کے قانون سازی فرد کے پاس ہے. یعنی پارلیمنٹ قانون بنا دے گی, فرد کہے گا کہ جی میرے خیال میں تو یہ جرم نہیں ہے.
اچھا, کیا اس کو بھی قانون بنایا جا سکتا ہے اسلامی شریعت میں؟
نہیں, پہلے اصول یہ دیکھیے کہ جو کوئی بھی پارلیمنٹ ہے اس کو قانون بنانے کا حق جو ہے یہ دنیا کے تمام مسلمہ اخلاقیات میں حاصل اب تک.
یعنی کہ جرم طے کرنا,
جرم طے کرنا فرد کا کام نہیں ہے, یہ معاشرے کے نظم اجتماعی کا کام ہے. میرے نزدیک ایک چیز جرم نہیں ہے تو میں اس کے خلاف تحریک چلاؤں گا, میں اس کے بارے میں رائے عامہ کو تبدیل کروں گا, لیکن یہ میرا اصرار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میرے نزدیک جرم نہیں ہے, اس وجہ سے آپ اس کے اوپر کوئی سزا نہیں دے سکتے. میں جب امریکہ میں قدم رکھتا ہوں تو یہ امریکی معاشرہ طے کرتا ہے کہ کیا چیز جرم ہے اور اس پر مجھے کیا سزا دینی چاہیے. اگر یہ اختیار فرد کو دے دیا جائے تو پھر شریعت کو ایک طرف رکھ دیجیے. سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہماری بھی ایک قانون سازی کی ہے, ایک آدمی کہتا ہے جی میرے خیال میں تو یہ قانون غلط بنا, کتنے لوگ ہیں جو شادی بیاہ کے بارے میں بنے ہوئے قانون کو نہیں مانتے, تو حق دے دیا جائے ان کو. یعنی یہ قانون سازی کے بارے میں اصول کیا ہے؟ قدیم زمانے میں اصول یہ تھا کہ بادشاہ قانون کا ماخذ ہے, وہ ذل الہی ہے, جو چیز وہ کہہ دے گا وہ جرم قرار پائے گی, جس پر جو سزا مقرر کر دے گا وہ قانون بن جائے گی. اس کے بعد کیا کیا گیا کہ نہیں, یہ حق اصل میں خود معاشرے کو حاصل ہے, اور معاشرہ کیا ہے وہ اصل میں اس کے نمائندے. تو یہ دو اصول دنیا کے اندر تو رہے, تیسرا نہیں رہا آج تک کبھی. اگر ہو تو مجھے ضرور بتائیے کہ فرد کو حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں کھڑا ہوگا یہ کہ میرے نزدیک تو یہ جرم نہیں. یعنی ہماری پارلیمنٹ نے قانون بنا دیا کہ بھنگ پینا جرم ہے, اور سادھو صاحب کہتے ہیں کہ میرے نزدیک تو جرم نہیں. یہ تو اختیار کیا, اس کے بعد تو سوسائٹی بن ہی نہیں سکتی, کھڑی نہیں ہو سکتی, اگلے دن سب کچھ ختم ہو جائے گا. یعنی مجھے کون روکے گا پھر اس کے بعد کہ میں قتل کروں گا, اور قتل کرنے کے بعد یہ کہوں گی کہ میرے نزدیک سواب کا کام ہے, یہ دنیا کے اندر سے فساد مٹا رہا ہوں میں, آپ سزا نہیں دے سکتے مجھے. اس لیے یہ غلط فہمی دور کر لیجئے. اسی وجہ سے دیکھیے, میں نے جو حدود آرڈیننس پہ گفتگو کی ہے تو اس میں ایک بحث کا موقع پیدا ہو گیا, تو اس میں میں نے یہ کہا تھا کہ میں امریکہ میں ہوں گا تو میں کہوں گا کہ شریعت نافذ ہونی چاہیے. کیوں؟ ہر معاشرے کو حق حاصل ہے کہ وہ قانون کے بارے میں اپنی رائے دے, تو میں اس کو معقول سمجھتا ہوں تو کیوں نہیں بیان کروں. اور امریکی معاشرے کو اس کو نافذ کرنے کے لیے مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں, اس کے نزدیک بات معقول ہے تو نافذ کرے. یا ہر سچائی اور خوبی پر آپ کا اجارہ ہو گیا ہے. ہماری شریعت اگر واقعی معقول ہے اور وہ ہر میزان پر پوری اترتی ہے, تو پھر یہ بحث میں نے ختم کر دی اس موقع کے اوپر کہ اس کا کوئی تعلق پاکستان یا کسی کے معاشرے سے. میں تو امریکہ میں بہت یہی کہوں گا, یہی کہا نا میں نے آپ لوگ میں جن لوگوں نے سنا ہے میں نے پورے اصرار کی جاتی ہے میں تو امریکہ میں بھی اسی بات کی دعوت دوں گا. اس لیے میرے نزدیک یہ بات یا غیر معقول ہے یا معقول ہے. تو میں جب اس کو خدا کے قانون کی حیثیت سے دیکھتا ہوں تو اس سے زیادہ مجھے معقول مطابق فطرت کوئی قانون نظر نہیں آتا. اسی وجہ سے بہت سے لوگ مجھ سے بحث کرتے ہیں جو اس مزاج کے لوگ ہیں, میرے پاس آ جاتے ہیں مجھ سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں شریعت نہیں ہونی چاہیے. میں کہ بسم اللہ آپ اس بات کی تبلیغ کیجئے نہیں ہونی چاہیے. ہم یہ کہیں گے ہونی چاہیے, پارلیمنٹ کی اکثریت جس بات کو مان لے گی نافذ ہو جائے گی. پارلیمنٹ جس طرح اس کی پابند نہیں ہے کہ وہ میرے کہنے پر ضرور شریعت نافذ کر دے, اسی طرح پارلیمنٹ اس کی پابند نہیں ہے کہ آپ کے کہنے پر نہ نافذ کرے. اگر آپ کے خود اختیاری مانتے ہیں لوگوں کے لیے اور پارلیمنٹ کو آپ ساورن مانتے ہیں تو میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اکثریت کی رائے سے قانون بننا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی تم مسلمان ہو, تمہارے پروردگار نے تم کو یہ دعوت دی ہوئی ہے, اس کو ان معقول دلائل کی بنیاد پر قبول کرو. اس کی کیا کون سا جمہوری اصول اس کے خلاف؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہندوستان میں یہ ضرور میری بات مان لیجیے, مسلمانوں کو یہی کہوں گا. تو پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجیے کہ قانون سازی کرنا کسی سوسائٹی کا حق ہے. ہماری اکثریت ہوگی تو ہم اپنے نقطہ نظر کے مطابق قانون بنائیں گے. جب ہم پارلیمنٹ میں, برطانیہ کی پارلیمنٹ جب قانون بنانے بیٹھتی ہے تو کیا کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے ہمارے ہاں کی روایت یہ ہے, ہمارے ہاں کا دستور یہ ہے, ہماری سوسائٹی کے اندر فلاں چیزیں مانی جاتی رہی ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مسلمانوں کو اللہ نے ایک کتاب دی ہے, ایک شریعت دی ہے, اس میں یہ قانون لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے
سر, ایک دفعہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر نماز اور زکوٰۃ دو چیزیں ایسی ہیں جس میں حکومت جو ہے سزا دینے کا حق رکھتی ہے
ایجابی معاملات میں, یعنی آپ کے اوپر کوئی چیز مثبت اس کے علاوہ نافذ نہیں کرتے. جرم کرنے کے بعد تو آپ حق ہی کو بیٹھتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قتل کرنے کے بعد اسلامی حکومت کچھ نہیں کر سکتی. جب تک میں نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا, مجھے ایک گلاس پانی پینے کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے, یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صبح اٹھ کے روح افزا ایک گلاس پی. ایجابی قوانین میں آپ کا اختیار ہوتا ہے, جب آپ جرم کرتے ہیں تو آپ کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. یہ مجرم کے لیے کوئی حق نہیں ہوتا. ہر معاشرہ جرائم کو طے کرے گا کیا ہے اور پھر نمٹے گا مجرموں کے ساتھ. آپ نے جرم نہیں کیا تو آپ کے تمام حقوق بالکل مسلم ہیں, اور اب آپ کو سوائے ایک اسلامی حکومت یہ کہنے کے کہ آپ کو نماز پڑھنی اور زکوٰۃ دینی ہے کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. یہ بات ہے جو قرآن, اصل میں ایجابی قوانین مسئلہ ہوتے ہیں. جرم کرنے کے بعد تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کبھی, جرم کرنے کے بعد حق میرا ختم ہو گیا بس. اب میں مجرم ہوں, اب اس کے بعد جو قانون بنا دیا گیا اس کے مطابق میرے ساتھ معاملہ ہوگا. میرے نزدیک غلط ہے قانون تو میں رائے عامہ کو ہموار کروں گا, اپنی بات کہوں گا, یہ کروں گا. لیکن یہ کہ میں یہ کہوں گا کہ میری چونکہ یہ رائے نہیں ہے کہ یہ جرم ہے تو آپ مجھے سزا نہیں دے سکتے.
یہ جو نعیم صاحب کا سوال ہے جی, اس میں ایک پاسبلٹی ہے نا, جہاں بدھ ہیں بہت زیادہ اور اتفاق سے وہاں ایسا قانون نافذ ہے جہاں زنا کی سزا موجود ہے, یعنی
بہت زیادہ سے کیا مراد ہے, اکثریت ہے ان کی یا اقلیت ہے؟
یعنی اقلیت ہے تو ان کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس وجہ سے ماننا پڑے گا.
اس لیے کہ ہم اکثریت رکھتے ہیں, اکثریت کی رائے قانون نافذ ہوگا جو جمہوری طریقہ ہے.
مذہب کی دلیل ان کو نہیں دیں گے
کسی چیز کی دلیل, میں تو مسلمانوں کے لیے بھی اس دلیل کا قائل رہی.
صحیح,
یعنی مسلمانوں کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی ان کو قائل کیا جائے گا اس بات کا کہ دیکھو تم مسلمان ہو اور تمہارے خدا نے یہ احکام دیے ہیں. تو مسلمانوں کے پاس بھی دو راستے ہوں گے, یا وہ بغاوت کر کے کھڑے ہو جائیں گے یا معقول دلائل کے ساتھ سمجھیں گے بات. ان کی اکثریت جس چیز کو قانون بنا دیتی ہے وہ اسٹیٹ کا قانون بن جائے گا. اسی لیے میں نے دیکھیے نا اصرار کیا اس بات کے اوپر کہ حدود آرڈیننس میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ قرآن کی سزائیں کیا ہیں, ایک یہ کہ ان سزاؤں کو آپ کیسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے سوسائٹی میں ایک مباحثہ ہونے دیجیے, ہمیں بھی اپنی نقطہ نظر پیش کرنے دیجیے, لوگوں کو بھی اپنا نقطہ نظر پیش کرنے دیجیے, اس کے بعد عمومی مباحثے کے بعد پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنے دیں وہ کیا بات مانتے ہیں.
اس کی جو تقسیم ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
یہ تقسیم بالکل ٹھیک تقسیم, یعنی ہر سوسائٹی گناہ اور جرم دونوں کے درمیان ہمیشہ فرق کرتی ہے, اور جس چیز کو جرم سمجھتی ہے اسی پر سزا دیتی ہے, گناہوں پر سزا نہیں دی جاتی.
کیا کوئی
جہیز دینا ہمیشہ سے گناہ ہے, لینا اس کا مطالبہ کرنا جرم, یہ اس وقت بنا جب قانون نے اس کو جرم قرار دے دیا.
یعنی
گناہ تو ہمیشہ سے تھا.
یعنی کہ اس گناہ کو
گناہ ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں تھا,
یعنی کہ اس گناہ کو پارلیمنٹ جرم ڈکلیئر کر سکتی ہے.
ہاں کسی ہر گناہ کر سکتی ہے, یہ تو لوگوں کو اسی اصول پر ہوتا ہے. یعنی ایک چیز گناہ ہوتی ہے پہلے تو پھر ہی اس کو آپ جرم ڈکلیئر کرتے ہیں نا. گناہ اخلاقی لحاظ سے بھی ہوتا ہے, شرعی لحاظ سے بھی ہوتا ہے, گناہ انسانوں کے عمومی تجربے کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے. اگر کوئی گناہ نہیں ہے تو پھر جرم کیسے بن جائے گا؟ پہلے ایک عمومی کیٹیگری میں وہ گناہ تو ہے, اس میں سے کسی چیز کو اٹھا کے جرم بنایا جائے گا. جرم کا کیا مطلب ہے؟ جرم کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عقوبت عائد کر دی گئی ہے, یعنی سزا عائد کر دی گئی ہے تو جرم بن جائے گا. آپ کہتے ہیں نا 300 سے زیادہ مہمان ولیمے بنانا اب جرم ہے, ہو گیا. تو جرم کیا ہوتا ہے؟ جرم کا مطلب ہے کہ سوسائٹی نے کسی غلطی کسی خرابی کو اٹھایا اور اٹھا کر اس نے اس کو جرم ڈکلیئر کر دیا, کیونکہ اب اس پہ سزا دی جائے گی. اس میں بہت سی چیزیں لوگوں پہ بالکل واضح نہیں ہے. ایک سادہ اصول ہے, یعنی ہم پاکستان میں تو اس بنیاد پر کوئی مطالبہ نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں یہ شریعت ہے, آپ میرے ساتھ مباحثہ کیجئے اس بات کے بارے میں, میں انشاءاللہ آپ کو بھی قائل کر دوں گا کہ یہی معقول ترین بات ہے. اب معقول ترین بات ہے تو قانون معقول بننا چاہیے, نامعقول بننا چاہیے. یہ بحث میں امریکہ میں بھی کرنے کے لیے تیار. تو جناب پہلا جرم ہے محاربہ اور فساد فلرز, یعنی جس کی سزا مقرر کی گئی. قرآن مجید میں اس کا قانون بیان ہوا ہے سورہ مائدہ میں, اور یہ 33-34 آیت ہے. اس میں ارشاد فرمایا کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم. یہ محاربے اور فساد فی الارض کی سزا ہے. آیت کا سادہ ترجمہ یہ ہے, وہ لوگ جو اللہ اور رسول سے لڑتے اور ملک میں فساد برپا کرنے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں, ان کی سزا بس یہ ہے کہ عبرتناک طریقے سے قتل کیے جائیں, یا سولی چڑھائے جائیں, یا ان کے ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ ڈالے جائیں, یا وہ جلاوطن کر دیے جائیں. یہ ان کے لیے اس دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑی سزا ہے. مگر جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو سمجھ لو کہ اللہ مغفرت فرمانے والا ہے, اس کی شفقت ابدی ہے. یہ قانون کے الفاظ یہ ہیں. اب دیکھیے ہم اس کو کھولتے ہیں, یعنی اس میں کیا باتیں کہیں گے. سب سے پہلے اللہ اور رسول سے لڑنا, فساد فلرز, محاربہ اور فساد فلرز, یعنی اللہ اور رسول سے لڑنے اور ملک میں فساد برپا کرنے کے معنی ان آیات میں یہی ہو سکتے ہیں کہ کوئی شخص یا گروہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے اور پوری جرت و جسارت کے ساتھ اس نظام حق کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرے جو شریعت کے تحت کسی خطہ ارض میں قائم کیا جاتا ہے. یعنی یہ بات کہ کسی سوسائٹی کے اندر اللہ تعالی کی ہدایات کے مطابق حکومت کی جا رہی ہے, ایک نظام آپ نے برپا کر دیا ہے, ایک صالح حکومت آپ نے قائم کر دی ہے, اس میں شریعت نے جو قواعد ضوابط بتائے ہیں ان کے مطابق آپ نظم چلا رہے ہیں, اور کوئی گروہ یا کوئی شخص قانون کو ہاتھ میں لے کے اس کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے, تو یہ چیز جب ہو جائے گی تو یہ گویا پھر محاربہ اور فساد فلرز ہے. چنانچہ ایک اسلامی حکومت میں جو لوگ زنا بالجبر کا ارتکاب کریں, یا بدکاری کو پیشہ بنا لیں, یا کھلم کھلا اباشی پر اتر آئیں, یا اپنی آوارہ منشی, بدمعاشی اور جنسی بے راہ روی کی بنا پر شریفوں کی عزت و ناموس کے لیے خطرہ بن جائیں, یا اپنی دولت و اقتدار کے نشے میں غریبوں کی بہو بیٹیوں کو سر عام رسوا کریں, یا نظم حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں, یا قتل و غارت, ڈکیتی, رہزنی, اغوا, دہشت گردی, تخریب, ترہیب اور اس طرح کے دوسرے سنگین جرائم سے حکومت کے لیے امن و امان کا مسئلہ پیدا کر دیں, وہ سب اسی محاربے اور فساد فلرز کے مجرم کراتے ہیں. یعنی یہ بڑی غیر معمولی اور اعلی قانون سازی ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی کیٹیگری کا احاطہ کر لیا گیا ہے کہ ایک تو سادہ طریقے کا جرم ہے, ایک آدمی نے بدکاری کر لی, رضامندی سے معاملہ ہو گیا, گناہ ہے, جرم ہے. ایک شخص نے چوری کر لی, چوری چھپے بےچارا آیا گھر سے کوئی چیز لے کے چلا گیا آپ کے یہاں سے, اس نے یہ جرائم کی سادہ صورتیں ہیں. ایک شخص نے جتھا بنایا یا اکیلا کھڑا ہو گیا, اور اب وہ کیا کہتا ہے, وہ چیلنج کر رہا ہے سوسائٹی, تو اس کی جتنی صورتیں بھی بظاہر سامنے آ سکتے ہیں وہ میں نے بیان کر دی ہیں, اور بھی ہو سکتی. یعنی یہ فہرست جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو سکتی, کیونکہ یہ موجودہ زمانے میں جو ایک بم چلا کر معصوموں کے پرخشے اڑانے کا طریقہ ہے, یہ ظاہر ہے کہ پہلے نہیں تھا. تو اس طرح کے جتنے جرائم بھی ہیں ان کے لیے ایک قانون شریعت میں بنا دیا گیا ہے. قانون کیا بنایا گیا ہے؟ ان کی سرکوبی کے لیے, یعنی اس طرح کے مجرموں کی سرکوبی کے لیے. کس طرح کے مجرم؟ محض زنا نہیں کر رہے, زنا بالجبر کا ارتکاب کر رہے ہیں, ریپ کر رہے ہیں, بدکاری کو پیشہ بنا لیا ہے انہوں نے, کسی طرح باز نہیں آتے, کھلم کھلا اباشی پر اتر آئے ہیں, گلیاں ان سے تنگ ہیں, عورتوں کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے, شریفوں کی عزت و ناموس کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں. اسی طریقے سے دیہات میں آپ سنتے ہیں چودھری صاحب کے صاحب زادے پر نشہ سوار ہو گیا ہے, اب بہو بیٹیوں کی کوئی عزت ناموس باقی نہیں, سر عام رسوا ہو رہی ہیں, کسی شخص یا گروہ نے حکومت کے خلاف بغاوت کا عالم بلند کر دیا ہے, قتل و غارت پر اترا ہے, محلے لوٹنے شروع کر دیے ہیں, راستوں میں ڈکیتیاں ڈالنے شروع کر دی ہیں. یعنی یہ جتنے بھی اس نوعیت کے جرائم ہیں کہ جو سادہ طریقے سے نہیں, چور اصل میں ڈرا مارا ایک جرم کا ارتکاب کرتا ہے, ڈاکو یہ نہیں کرتا, وہ تو آپ کے سینے پر آ کر رکھ دیتا ہے. تو اسی وجہ سے یعنی مال ہی لیتا ہے, دونوں مال لیتے ہیں, لیکن اس کو ہم چوری کہتے ہیں, اس کو ڈاکہ کہتے ہیں. تو اس نوعیت کے اگر جرائم کسی جگہ ہونے لگ جائیں تو قرآن کہتا ہے اس کے لیے چار سزائیں دینے کا حکومت کو حق ہے. وہ سزائیں کیا ہیں؟ تقتیل, تسلیب, ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ دینا اور نفی, یہ چار سزائیں ہیں. ان سزاؤں کی تفصیل یہ, یعنی اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا مراد ہے ان سے. پہلی سزا جو بیان کی ہے وہ ہے تقتیل. آیت میں اس سزا کے لیے ان یقتلوا کے الفاظ آئے ہیں. ان کے معنی یہ ہے کہ محاربے اور فساد فی الارض کے یہ مجرم صرف قتل ہی نہیں بلکہ عبرت ناک طریقے سے قتل کر دیے جائیں. یعنی پہلی سزا یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ چونکہ سوسائٹی کی عزت و ناموس کے لیے خطرہ بن گئے ہیں یہ لوگ, تو پہلی سزا یہ ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے ان کو عبرت ناک طریقے سے قتل کر دیا. ایک تو قتل ہے, ایک یہ ہے کہ ایسے طریقے سے قتل کیا جائے کہ جو لوگوں کے لیے عبرت بن جائے. مثال کے طور پر آپ ایک آدمی گولی مار دیتے ہیں, یہ سادہ قتل ہے. آپ اس کا گردن مار دیتے ہیں, یہ سادہ قتل ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس کو پتھر مار مار کر مار دیا جائے گا, تو یہ عبرت ناک طریقے سے قتل کرنے کی ایک صورت ہو گئی. اس کی دلیل یہ ہے کہ قتل یہاں تقتیل کی صورت میں آیا ہے. یعنی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ آئیں یقتلوا, یہ کہا یقتلوا. عربیت کے اداشناس جانتے ہیں کہ بنا میں یہ زیادت, یعنی جو قتل کے تین حرف تھے اس کو بنا کہتے ہیں, تو اس میں زیادتی ہو گئی ہے, نفس فعل کی شدت اور مبالغے کے لیے ہوئی. یعنی یہاں یہ بتانا مقصود ہے قتل کے بجائے قتلا کہنا, تو یہ عربی میں اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ اب شدت پیدا ہو گئی, بڑا مبالغہ پیدا ہو گیا ہے. تو اس کے معنی یہ بن جائیں گے کہ اب عبرتناک طریقے سے, بدترین طریقے سے قتل کیا جائے. اس وجہ سے تقتیل یہاں شر تقتیل کے مفہوم میں ہے. چنانچہ حکم کا تقاضا یہ ہوگا کہ ان مجرموں کو ایسے طریقے سے قتل کیا جائے جو دوسروں کے لیے عبرت انگیز اور سبق آموز ہو. رجم یعنی سنگساری بھی ہمارے نزدیک اسی کے تحت داخل ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اوباشی کے بعد مجرموں کو یہ سزا اسی آیت کے حکم کی پیروی میں دی. یعنی ایک سزا یہ ہے. دوسری سزا کیا ہے؟ تسلیب. یہ سزا سلب سے تفیل میں بیان ہوئی ہے, چنانچہ فرمایا ہے او یسلبو, یعنی ایسے لوگوں کو صرف سولی ہی نہ دی جائے بلکہ عبرت ناک طریقے سے سولی دی جائے. یہ سولی وہ چوبی آلہ ہے, سولی سے مراد پھانسی نہیں ہے, یہ سولی وہ چوبی آلہ ہے جس پر مجرم کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخے ٹھوک کر اسے لٹکا دیتے ہیں, یہاں تک کہ وہ اسی پر لٹکا ہوا جان دے دیتا ہے. سزا کی یہ صورت کچھ کم عبرت انگیز نہیں, یعنی زندہ آدمی کو اس طریقے سے کھڑا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں میخیں ٹھوک دی جاتی ہیں اور وہیں سسک سسک کے مر جاتا ہے. یہ اصل میں ایک خاص شکل تھی سزا کی چونکہ اس زمانے میں, تو یہ ایک طرح سے ایک خصوصیت کے اوپر مزید عطف کر دیا گیا ہے کہ آپ یہ سزا بھی دے سکتے. آتی نہیں نا, آدمی سوچتا ہے یہ بہت ہی عبرت ناک چیز ہے. سزا کی یہ صورت کچھ کم عبرت انگیز نہیں ہے, لیکن آیت میں لفظ تسلیب کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے بھی وہ طریقے اختیار کیے جائیں جو زیادہ دردناک اور زیادہ عبرت انگیز ہو. یعنی اس میں بھی صرف یہ نہیں کیا گیا کہ سلیب دے دی جائے, اس میں بھی مبالغہ پیدا کر دی جائے. تو دو یہ ہو گئی, ہاتھ پاؤں بے ترتیب کاٹ دینا. تیسری سزا یہ بیان کی ہے کہ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف, یہ اس سزا کے لیے قرآن کے الفاظ ہیں. اس میں بے ترتیب کاٹ دینے کا حکم بھی صاف واضح ہے کہ عبرت انگیزی ہی کے نقطہ نظر سے ہے, اور اس کا مقصود یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے کسی مجرم کی اگر جان بخشی بھی کی جائے تو اس طرح کی جائے کہ اسے عبرت کا ایک نمونہ بنا کر اس کی شر انگیزی کے تمام اسلحے بالکل بیکار کر دیے جائے. یہ ہاتھ کاٹ دیا, یہ پاؤں کاٹ دیا, یعنی اب لولا لنگڑا ہو کے عبرت کا نشان بنا رہے ہیں دنیا میں. اور آخری سزا کیا ہے؟ نفی. اس سزا کے لیے او ینفو من الارض کی تعبیر اختیار کی گئی ہے, یعنی یہ کہ انہیں جلاوطن کر دیا جائے. یہ سب سے کم سزا ہے. اب حیرت انگیز ہے نا کہ یک بیک سزا گر گئی ہے نیچے. یہ سب سے کم سزا ہے جو ان مجرموں کے لیے بیان ہوئی ہے. پہلی دو سزائیں مجرم کا خاتمہ کر دیتی ہیں, تیسری سزا کے نتیجے میں وہ ہاتھ پاؤں سے محروم ایک نمونہ عبرت کے طور پر زندہ رہتا ہے, اور یہ چوتھی اور آخری سزا اس کے جسم و جان کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر محض اس کے وطن اور گھر در سے اسے محروم کرتی ہے. قرآن کے الفاظ کا تقاضا ہے کہ عام حالات میں یہ سزا اسی صورت میں دی جائے, لیکن کسی وجہ سے اگر یہ ممکن نہ ہو تو مجرم کو کسی خاص علاقے میں پابند یا اس کے گھر میں نظر بند کر دینے سے بھی حکم کا منشا یقین پورا ہو جائے. یعنی یہ چار سزائیں ہیں. اب یہ چار سزائیں جو ہیں ان کے بارے میں قرآن ایک مزید بات کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے آیت میں یہ سزائیں حرف او کے ساتھ بیان ہوئی ہیں. اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہاں حکومت کو یہ اختیار دیا ہے. یہ آپ سن لیجئے کیا اختیار ہے. اس پر میں نے بہت زور دیا تھا حدود آرڈیننس پر بھی گفتگو میں کہ قرآن نے ہر جگہ یہ لحاظ کیا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ قرآن مجید نے یہاں حکومت کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ جرم کی نوعیت, مجرم کے حالات اور جرم کے موجود اور متوقع اثرات کے لحاظ سے ان میں سے جو سزا مناسب سمجھے اس طرح کے مجرم کو دے سکتے. یعنی یہ نہیں کہا قرآن نے چاروں سزائیں دے دی جائے, یہ نہیں کہا کہ ان میں سے ایک لازمن دے دی جائے, اس نے یہ کہا کہ ان میں سے کوئی سزا دے دی جائے. تو کس اصول کے اوپر فرق کیا جائے گا؟ جرم کی نوعیت, مجرم کے حالات, جرم کے موجود اور بتوقع کے اثرات, اسی اصول پہ فرق کرے گا. تو یہ حق دیا ہے حکومت کو. یعنی وہ اگر سمجھتی ہے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات ایسے ہیں کہ اس کو رعایت نہیں دی جا سکتی تو تقتیل پر چلی جائے گی, تسلیب پر چلی جائے گی. اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ نہیں اللہ نوجوان ہے, بری صحبت میں چلا گیا تھا, ابھی اس کو بہت کچھ سمجھانے بجانے کی ضرورت ہے, تو نیچے آ جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ نہیں باندھ دیے گئے حکومت کے یا عدالت کے, بلکہ اس کو نیچے آنے کے لیے بھی حق دیا گیا ہے اور اوپر چلے جانے کا اختیار بھی دے دیا گیا. اور اس فرق کی بنیاد کیا قائم کی گئی ہے؟ یہ کہ جرم کو دیکھ لیں, اس کی نوعیت بتائے گی, مجرم کے حالات بتائیں گے, اس کا جائزہ لینا چاہیے کیا صورت ہے, سماجی, تمدنی, عوامل. بعض اوقات یہ آگے آپ دیکھیں گے کس طرح ہر سزا میں قرآن اس کو واضح کرے گا. وقت ہو گیا تو جناب یہ بحث ابھی جاری ہے اور اس میں ابھی بہت سی چیزیں زیر بحث آنی ہیں انشاءاللہ. نزیز اب اگلی جمعرات کو. تو آخر دعوانا الحمدللہ.